ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن। ये तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायत है जिसके रावी मशहूर सहाबी हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरात सहाबा में हजरत मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम बहुत ऊंचा है। बैत अकबा सानिया में वो ईमान लाए थे। ईमान लाते वक्त उनकी 13 थी। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपके सोहबत में रहे और ऐसा इल्म हासिल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जबान मुबारक से गोया उनको सर्टिफिकेट दिया। कुरान के पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में हुजूर का इरशाद तिर्मिजी शरीफ के अंदर है। हुजूर ने फरमाया इस्तक़राउल कुरान मिन अरबादी अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम मौला अबी हुज़ैफा व उबय इब्न काब व मुआज़ इब्न जबल। चार आदमियों से कुरान पढ़ना सीखो। दो मुहाजिरीन में से हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हजरत सालिम मौला अबा हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। और दो अंसार में से हैं हजरत उबय इब्न काब और हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। और ये तो कुरान के सिलसिले में था। दीगर अहकाम के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उनके मुताल्लिक इरशाद है आलमुन नास बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल। हलाल और हराम के अहकाम का सबसे ज्यादा जानने वाला हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर रदी अल्लाहु तआला अन्हु उनके मुताल्लिक फरमाते हैं कि जो आदमी दीन की समझ हासिल करना चाहे उसको चाहिए कि वो हजरत मुआज की सोहबत इख्तियार करे। हजरत मसरूद ताबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मखसूस शागिर्दों में से। का एक मरतबा मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी इन इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफा। तो उस पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इन मुआज़न कान उम्मतन कानितन। लोगों ने पूछा इन इब्राहिम कान उम्मतन कानितन का क्या मतलब। का उम्मतन का मतलब यह है वो आदमी जो लोगों को भलाई की बातें सिखलाए الذي يعلم الناس الخير, ایسے آدمی کو امت کہا جاتا ہے, اور قانتاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کے ایک علاقے کا حاکم بنا کر کے بھیجا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آپ کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تک اس شان سے گئے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں, اور اخیر میں فرمایا ہے معاذ شاید آئندہ آپ سے ملاقات نہ ہو. یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا تاکہ حضرت معاذ پر کوئی زیادہ یہ نہ ہو, اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. بہرحال ان کا مقام حضرات صحابہ میں بہت اونچا ہے. سن ہجری 18 میں تعاون امواس, ایک بہت بڑا تعاون پلیگ کا مرض پھیلا تھا, بہت لوگ اس کا شکار ہوئے, اسی میں ان کا بھی انتقال ہوا تھا. وفات کے وقت 33 سال کی عمر تھی. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. وہی حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا؟ اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی ہو, لوگوں کے سامنے ہو تو, تنہائی میں ہو تو, آپ آبادی کے اندر ہو تو, جنگل کے اندر ہو تو, دن میں ہو یا رات میں ہو, کہیں بھی ہو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. دوسری نصیحت فرمائی, واتبی سیئت الحسنت تمحوہا, کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا کام کر لو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی آدمی سے غفلت میں گناہ کا صدور ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کی شکل بتلائی. اور تیسری نصیحت فرمائی, خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ تین نصیحتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی. پہلی نصیحت, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. یہ لفظ اتق جو ہے وہ بنا ہے تقوی سے. عربی زبان میں اس کا جو مادہ ہے یعنی اس کے بنیادی حروف جو ہیں وہ یہی تقوی ہیں, اس سے یہ لفظ اتق بنا ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا اردو کے اندر اگر اس کی تعبیر کی جائے تو ڈر اور پرہیز سے کر دے. متقی یعنی ڈرنے والا اللہ سے, پرہیزگار, پرہیز یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرتا ہو. جیسے جو آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ پرہیز کرتا ہے, یعنی ایسی چیزیں جو اس بیماری کے اندر اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس سے جیسے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو پرہیز کا اصلی معنی تو ہے بچنا, تقویٰ کا بھی اصلی معنی یہی ہے. ڈر جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے. ڈر سے مراد کون سا ڈر؟ کسی شخصیت کی آپ کے دل کے اندر محبت بھی ہے، عظمت بھی ہے، آپ اس سے خوب محبت بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی بڑائی آپ کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ایسی شخصیت کے متعلق آدمی یہ خیال رکھتا ہے کہ میری کوئی ایسی بات، میری کوئی ایسی حالت اس کے سامنے نہ آوے جس کی وجہ سے مجھے اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں. جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے اپنے استاد کے متعلق، اور استاد بھی وہ جس کی عظمت اور محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو، یا ایک مرید ہوتا ہے اپنے شیخ اور پیر کے متعلق جس کی عظمت اور محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو، یا ایک بیٹا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے متعلق، خالی رشتہ باپ کا نہیں، ایسا باپ جس کی عظمت اور محبت بیٹے کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہر وقت اپنے باپ کے متعلق اپنے تصور میں گویا ڈرا اور سہما رہتا ہے کہ میرا کوئی کام، میری کوئی چیز، میرا کوئی بات، میری کوئی بات میرے ابا کے سامنے ایسی نہ آئے جس سے مجھے خفت اٹھانی پڑے، شرمندہ ہونا پڑے. وہ اپنے آپ کو ایسی حرکتوں سے بچانے کا خوب اہتمام کرتا ہے. یہ ڈر، یہ کسی درندے پھاڑ کھانے والے جانور کا ڈر، سانپ یا بچھو کا ڈر یہ مراد نہیں ہے. یہ ڈر جس کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو گویا اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے جس سے میں اس کو منہ دکھلانے کے قابل نہ رہوں، اسی کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر کے متعلق لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے. حضرت عبید بن کعب، ابھی جن کا تذکرہ آیا، جن چار آدمیوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کے لیے فرمایا تھا، ان میں سے انصار میں ان کا بھی بہت اونچا مقام تھا، سید الانصار ان کا لقب، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملا تھا، اقرأهم عبید. حضرات صحابہ میں قرآن پاک کو سب سے عمدہ اور بہتر طریقے سے پڑھنے والے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبید، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں. تو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے، یا رسول اللہ، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ فرمایا؟ میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا، حکم دیا کہ آپ سورہ لم یکن الذین پڑھ کر کے مجھے سنائیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب حضور نے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ مجھے حکم دیا، تو یہ سوال کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی وجہ لکھی ہے تشریح کرتے ہوئے علماء نے، کبھی ایسا ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہو کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھی یہ سورت سنائیں، اور آپ نے اپنے طور پر نام تجویز کیا ہو. کن کا؟ حضرت عبید کا. تو بھی تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. تو اگرچہ اس میں بھی اللہ کے رسول کا ان کے نام کو تجویز کرنا یہ بھی خود بڑی ان کے حق میں فضیلت کی چیز تھی، لیکن یہاں جب حضور نے یوں فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا تو اس میں وہ بھی اہتمام تھا، اس نے بات کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے حضرت عبی نے پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لے کر، تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر مجھے یہ حکم دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ سن کر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علماء نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ آنسو جو ہے نا خوشی کے آنسو، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے اللہ حکم نے اپنے رسول کو۔ یہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہ عبی تقویٰ کیا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت عمر سے الٹ کر کے سوال کیا کہ امیر المومنین کیا کبھی آپ کانٹے والے راستے پر سے گزرے ہیں، یعنی ایسا راستہ جس میں دونوں طرف کانٹے کی باڑ ہو اور بیچ میں ایک پگڈنڈی چلی گئی ہے اور دونوں طرف کانٹے کی باڑ لگی ہوئی ہے، ایسے راستے پر سے کبھی گزرنے کی نوبت آئی؟ کہا جی ہاں۔ یا کیا کیا آپ نے اس وقت؟ مادہ فالتا کا شمبر تو سمست ہاتھ دھو، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر کوشش کر کے گزر گیا کہ کہیں کپڑا ادھر یا ادھر کانٹوں میں الجھنے نہ پائے۔ کہا بس یہی خلی ذنوب صغی رہا و کبھی رہا ذاکت تخا، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، بس اپنے آپ کو اندر سے اس طرح نکال کر کے لے جانا ہے کہ کوئی کانٹا گناہ کا ہمارے اندر لگنے نہ پائے، اسی کو تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہی ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہم لوگوں نے تقویٰ کا ایک مفہوم اپنے طور پر اپنے ذہن سے تجویز کیا ہے۔ تقویٰ تقویٰ یعنی بس مطلب کیا، رات بھر جو آدمی اللہ کی عبادت کرے، دن بھر روزے رکھے، خوب تسبیح لمبی لے کے پڑھتا رہے، ایسے کو متقی کہتے ہوں گے؟ ہم نے یوں سمجھا کہ بھائی یہ تو اپنے بس کا نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم نے تقویٰ کا مطلب خود ہی تجویز کر لیا، اور جب یہ مطلب جو ہم نے طے کیا ہے دیکھا کہ اس پر ہمارے لیے چلنا مشکل ہے، تو ہم نے تقویٰ سے کیا کر لیے؟ ہاتھ جوڑ لیے کہ وہ صاحب یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ بھائی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، جگہ جگہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کئی آیتیں، بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ایسے ہی کام کا حکم دیتے ہیں انسان کو جو اس کے بس میں ہو، جو کر سکتا ہو۔ ایک طرف اللہ تعالی تمام ایمان والوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، تو معلوم ہوا یہ تقوی کوئی ایسی چیز ہے جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہم نے اس کا جو مطلب لیا اور لے کر کے اپنے ہاتھ اور دامن جھاڑ لیا، یہ درست نہیں ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہی ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا۔ یہ دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر عبادت کرنا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ باقاعدہ یہی وضاحت ایک بہت بڑے بزرگوں کے حوالے سے تابعین میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام ہے، اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پانچویں خلیفہ راشد قرار دیے گئے ہیں. ان کے متعلق ہے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم ان کی ایک کتاب ہے, اس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے, لیست تقوی قیام صیام النہار ولا قیام اللیل ولكن التقوى ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله. تقوى دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے. تقوى اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو چھوڑ دو, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ان کو ادا کر دو. کتنا آسان ہے, رات بھر کوئی پیدا رہنے کی ضرورت نہیں ہے, دن بھر روزہ بس اتنا کام ہے, فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, المتقون الذین اتقوا ما حرم اللہ وادو ما افترض اللہ. متقی وہ ہیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوں اور اللہ نے جس چیز کو ضروری اور فرض قرار دیا اس کو ادا کرتے ہوں. بس ہے, بہت آسان مسئلہ ہو گیا, اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کا حکم دیا. سارے گویا دین کا یہی محور اسی کے اوپر ہے. تقوی والی زندگی جو آدمی اختیار کر لے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی سکون اور چین ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون اور چین ہے. تقوی ہی گویا خلاصہ ہے پوری شریعت کا, اسی لیے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا. کیا گویا آدمی فرائض کا کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور محرمات سے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے, بلکہ خالی یوں کہہ دیا جائے محرمات سے بچے تو بھی یہ اندر آ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان چیزوں کو حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے, یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں, ہو سکتا ہے اس مجلس میں صرف وہی ہوں. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. اور حضور کے اس فرمائش پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. جب انہوں نے کہا میں ہوں تیار, حضور نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پانچ چیزیں گنوائی. اس میں پہلی چیز, اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. سب سے بڑی عبادت یہ ہے, رات بھر نماز میں کھڑا رہنا یا دن بھر روزے رکھنا نہیں, بلکہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچو. اب دیکھو, کوئی سوال کر سکتا ہے کہ فرائض کہاں گئے؟ اگر اسی جملے میں ذرا غور کریں گے تو فرائض بھی اندر آ جاتے. اس لیے اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچو. فرائض کا چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے. نماز نہ پڑھے, حرام کام کیا اس نے. روزہ نہیں رکھا, حرام کام کیا اس نے. زکات نہیں دی, حرام کام کیا. تو جو آدمی محرمات سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو وہ فرائض کی ادائیگی بھی اندر آ ہی جاتی ہے. ایسا جامع جملہ حضور صاحب نے فرمایا کہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا, اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی جب دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, دیندار بننا چاہتا ہے, نیکی کی راہ پر आना चाहता है तो हमारा सीधा निशान ये होता है कि हम खूब इबादत करें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें और तिलावत करें, जिक्र करें। अच्छा काम है, नवाफिल नफल इबादतें हैं, अच्छी चीज है, उसका सवाब मिलता है। लेकिन नफल का मतलब ही ये है कि कोई करे तो सवाब मिलेगा, न करे तो कोई पकड़ नहीं, बल्कि न करे तो उसको कोई ताना भी नहीं दे सकता। कोई आदमी अगर अवामीन नहीं पढ़ता तो आप उसको टोक नहीं सकते, कहते अवामीन क्यों नहीं पढ़ता, अवामीन नफल है, नफल रोजे नहीं रखता, तो कोई आदमी उसको टोक नहीं सकता। भाई कर रहा है वो अच्छा, कर नहीं करता तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सवाब अल्लाह ताला देंगे करने वाले को, न करने वाले को अल्लाह कोई सवाल नहीं करेंगे कयामत के रोज के, तूने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी, तूने अवाबीन क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन गुनाह के काम जो है वो तो उससे अपने आप को बचाना बेहद जरूरी है। छोटे से छोटा गुनाह भी हो तो उससे भी अपने आप को बचाना जरूरी है। हजरत हकीमुल उम्मत नवर अल्लाह वरकदहू से किसी ने पूछा कि बदनिगाही यानी किसी पराई औरत को शहवत की नजर से देखना ये क्या है, सगीरा है या कबीरा है। गुनाह की दो किस्में बताई गई, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह। ये बदनिगाही का शुमार उसकी गिनती किसमें होती है, बड़े गुनाहों में या छोटे गुनाहों में। हजरत ने क्या जवाब दिया, हजरत ने फरमाया भाई देखो जो है ना आग, तो अब वो चाहे छोटी चिंगारी की शक्ल में हो या बड़े अंगारे की शक्ल में हो, कोई भी आदमी छोटी चिंगारी समझकर उसको अपने कपड़े के बक्स में रखेगा नहीं, भाई छोटी सी चिंगारी, छोटी चिंगारी हो या बड़ा अंगारा हो, आग से तो बचना ही बचना है। मालूम नहीं है छोटी चिंगारी भी कब भयानक शक्ल इख्तियार कर ले। आग की इब्तिदा तो इसी से होती है ना, शुरुआत तो छोटी चिंगारी से ही होती है। तो गोया गुनाह तो बचने ही की चीज है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये मत पूछो कि ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, फिर ये देखो कि नाफरमानी किसकी हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह का मकाम मर्तबा, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी शान की बिरियाई, कोई बहुत बड़ा आदमी हो उसके सामने खाली कर देंगे तो भी वो बहुत बड़ी गुस्ताखी समझी जाएगी, गर्दन जदनी करार दिया जाएगा। क्यों भाई, इतने बड़े शख्सियत की शान में जरा सी बात का देना भी बड़ा जुर्म है। तो अल्लाह की नाफरमानी छोटी सी शक्ल में की जाए तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए उलमा की जमात तो इस तरफ गई है कि सारे गुनाह क्या हैं, बड़े ही है बड़े, कोई छोटा गुनाह नहीं। लेकिन गुनाह का मतलब ही क्या है, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की जात इतनी अजमत वाली, किबरियाई वाली, इसके लिए हर नाफरमानी बड़ा गुनाह है। तो बहरहाल ये तकवा जो है इसका मतलब ये है कि आदमी अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, बड़ा ऊंचा मकाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बाकायदा दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह इनको कुरान का इल्म अता फरमा और दीन की समझ अता फरमा। अपने जमाने में बाद में सहाबा के आखिरी दौर में हिब्रुल उम्मत उनको कहा जाता था, बहुत ऊंचा मकाम इल्मी एतबार से। एक आदमी ने उनसे पूछा, सवाल किया, रजुलुन कसीरुल अमले कसीरुल जुनूब व रजुलुन कलीलुल अमले कलीलुल जुनूब अय्युहुमा आजबु इंदक। एक आदमी है बहुत नेकियां करता है, तहज्जुद पढ़ता है, फर्ज पढ़ता है, रात भर इबादत करता है, अवामीन पढ़ता है, कुरान के रोजाना 10 पारे 15 पारे पढ़ता है, روزے رکھتا ہے دن بھر, ہر کوئی نیکی ایسی نہیں جو نہ کرتا ہو, لیکن ساتھ میں جناب جو ہیں کثیر الذنوب, گناہ بھی بہت, اس کی غیبت, اس کے پیچھے اس کی چگلی, یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا, گناہ بھی ان کے بہت ہیں. ایک آدمی کا حال تو یہ ہے. دوسرا آدمی ہے قلیل العمل قلیل الذنوب, اعمال نیک یعنی اس کے پاس جو ہے نوافل زیادہ نہیں, فرائض پر پانچ وقت کی نماز فرض پڑتا ہے پابندی, کوئی تہجد ہوا بھی چار اشراق نہیں, رمضان کے روزے رکھتا ہے, باقی کوئی نفل وفل روزے نہیں, فرض زکات ادا کرتا ہے, فرائض واجبات کا اہتمام کرتا ہے, نوافل کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں, لیکن گناہ بھی اس کے بہت کم ہیں, گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو آپ وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون زیادہ اچھا, آپ کو کون پسند ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا لا عادل بالسلامت, جو آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے اس کا اس کی برابری کوئی اور کر سکتا نہیں ہے, وہ چاہے وہ کتنی نیکیاں کرتا ہو لیکن دوسری طرف یہ حال ہے اس کا. اب یہ جمع اور ادھار دونوں جمع ہوئے ہیں تو کہ کون کیا ہونے, وہ تو وہاں قیامت میں پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی ساری نیکیاں کر ڈالی ہیں, ساتھ میں یہ سب حرکتیں بھی تھیں, تو پتہ نہیں وہ نیکیاں اس کو بچا لے جاتی ہیں یا یہ حرکتیں جو تھیں اسی نے اس کو کا بیڑا غرق کر دیا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم مفلس کس کو کہتے ہو, کنگال. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا, لیکن کسی کو گالی دی تھی, کسی کی غیبت کی تھی, کسی پر تہمت لگائی تھی, کسی کے پیسے کھا لیے تھے, کسی کو سلا دیا تھا ہے نا, پیسے کھا لیے تھے, کسی کی زمین دبا لی تھی. آج کل تو اس طرح لوگوں کے جو ہے اس مال کو اس طرح یہ کر لینا یہ تو کوئی معمولی بات سمجھی جاتی. ہمارے اسلام کے ہاں کسی کی ایک پائی کھوٹی کرنے کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں, حدیث کے محدث بھی ہیں, فقی بھی ہیں, صوفی بھی ہیں. ویسے اہل علم جانتے ہیں کہ علماء اسماء الرجال کی گرفت میں سب کسی نہ کسی کے اوپر ان کی شخصیت ایسی ہے کہ کسی کا ان کے اوپر کوئی اشکال اعتراض نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا ایک درہم ناحق اگر میرے پاس آ گیا ہے تو اس کو واپس کرنا میرے نزدیک ایک لاکھ درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, دو لاکھ درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر کہتے ہیں نہیں, تین لاکھ درہم کا, چھ لاکھ تک پہنچے. کسی کا ایک روپیہ آپ کے پاس ہے نکلتا ہے تو وہ روپیہ ادا کرو بھائی, یہ ہزاروں لاکھوں کی خیرات میں یہ اور عمرے اور حج یہ رکھو بازو پر, اس سے کچھ بنتا نہیں. وہ ایک روپیہ آپ کا بیڑا غرق کر سکتا ہے. جو آپ اندازہ لگائیں وہ ایک درہم کے مقابلے میں کسی کا حق ہے کہ وہ ادا کرنا میرے نزدیک ایک لاکھ کی خیرات, دو لاکھ کی, تین لاکھ کی, چار لاکھ کی, پانچ لاکھ کی, چھ لاکھ کی خیرات کرنے سے کیا ہے افضل ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں کے یہاں دوسرے کے حق کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا مزاج بھی ایسا ہی, ہم لوگ ایسے ماحول میں پلے بڑھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی قباحت گناہوں کی برائی اور اس کی شناخت ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی. گناہ ہوتا ہے ہمیں احساس بھی نہیں, ہمیں احساس بھی نہیں. ہمارے اسلاف کے یہاں کسی سے کوئی اگر گناہ کیا نیکی کا جس کا عام ان کا معمول تھا کوئی چھوٹ جاتی تو اس پر نمبر ہوتے تھے. ہمارے انہیں اکار غالباً حضرت سعید ابن مسیب یا کسی سے منقول ہے, ایک مرتبہ ان کی جماعت چھوٹ گئی تو گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا بیمار ہوتا, میں بیمار ہوتا تو دسیوں آدمی میری عیادت کے لیے آتے, خبر پوچھنے کیا ہوا, اور میری جماعت گئی کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا مجھے. وہ ان کے نزدیک جماعت چھوٹنا یہ بیٹے کی بعد میرے بیٹے کا انتقال ہوتا تو بیٹے کی موت سے بھی خطرناک ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر کے یہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بڑا اہتمام ہوا کرتا ہے. آج ہم میں یہ بات نہیں رہی, اسی لیے تاکید کی جاتی ہے اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. اور اس زمانے کے لوگوں کا مزاج کیا, حضرت عبداللہ ابن عمر ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے, ان کے خادم حضرت نافع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, ان کے شاگرد ہیں. کئی جگہ پر راستے میں مقام ابوا یا کسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا راستے میں. رات کے آخری حصے میں ایک چرواہا چند بکریوں کا ریوڑ لے کر اوپر پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو سوال کیا, اس نے کہا بھائی ایک آدھ بکری بیچو گے, ہم کو ضرورت تھی. اس چرواہے نے جواب دیا, وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہے, بڑی شخصیت تھی, لیکن وہ چرواہا بیچارہ کیا جانے کون یہ کون ہے. تو پوچھا انہوں نے کہ بکری ایک بیچو گے, کہا نہیں میں تو خود غلام ہوں اور یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں جو چرانے کے لیے میرے حوالے کی, ان کو بیچنے کا مجھے اختیار نہیں ہے. بات جواب ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے لیے اس کو کہا کہ بیچ دے نا, میں تجھے قیمت دے دوں گا. اور آقا پوچھے گا تو آقا کو کہنا بھیڑیا لے گیا, ورو جس کو کہتے ہیں گجراتی میں. اس زمانے میں بکریوں کو بھیڑیا اٹھا کے لے جاتے تھے, پھاڑ کھاتے تھے. آقا کو گویا کہ کوئی یہ تمہارا جواب بھی کوئی اچمبے کی چیز نہیں ہوگی, ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے تھے, مان لے گا آقا, تم پر کوئی گویا بے اعتمادی نہیں ہوگی, برا گمان نہیں کرے گا. یہ سن کر وہ چرواہا سیاہ فام غلام کیا کہتا ہے, یا ھذا فعین اللہ, اے اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کا یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. فرمایا ایک چرواہا جنگل کی تنہائیوں میں رات کی تاریکی میں یہ کہتا ہے اللہ کہاں گیا, وہ تو دیکھ رہا ہے. بس مزے لے کر وہ اس کا یہ جملہ دہراتے تھے, فائن اللہ فائن اللہ. ان کو ایسا لطف آیا کہ انہوں نے تحقیق کی یہ کس کا غلام ہے, اس سے خریدا اور یہ بکریاں بھی خریدی, پھر اس کو آزاد کیا اور یہ بکریاں اس کو ہدیے میں لی. حقیقت تو یہ ہے اس زمانے کے یہ چروا ہے, یہ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا. آج ہمارے یہاں ہمارے جو ہے ماحول کے اندر کسی بڑے سے بڑے متقی کے متعلق بھی اس طرح کا یہ سوچنا مشکل ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ڈر ایسا عطا فرماوے کہ اس کی حکم بدلی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. آخر دعوانا الحمدللہ. دعا کریں گے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، ہر گھڑی ہر لمحہ اے اللہ تیرا تصور اور تیرا استحضار ایسا عطا فرما کہ تیری ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے والے ہم بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمۃ۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔